السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الصافات کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں، اور سورة الصافات کے شروع میں فرشتوں کا ذکر آیا تھا، ان کے بعض اچھے اوصاف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں وہ صف باندھ کر تیار ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ، پھر وہ بادلوں کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کا کچھ ذکر آیا، انبیاء کے کچھ واقعات آ گئے، اور ان کا وہ فرشتوں کے ذکر سے کیا تعلق ہے وہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں. اب اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی دو بار فرشتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ایک اور مقصد سے. وہ کیا ہے؟ یہاں ایک باطل عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، ایک باطل عقیدہ جو قریش مکہ میں سے بعض رکھتے تھے. اور وہ کیا؟ بعض یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں. اب فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک مخلوق ہی ہے، جس طرح اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اسی طرح فرشتوں کو پیدا کیا. انسان، جنات، فرشتے، تین قسم کے الگ مخلوق ہیں. اور فرشتے جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، تو انسان اور جنات کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ان دونوں میں خیر اور شر دونوں کا مادہ، دونوں کام کرنے کی طاقت ہے، یہ انسان اور جنات ہے. پھر ان میں کچھ فرق ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں صرف خیر، اچھے کام کرنے کا، اللہ تعالی کے حکم ماننے کا مادہ ہے، یہ طاقت ہے. شر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی مخالفت، نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت، یہ وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتے جو ہے دو میں سے ایک کام کرتے ہیں. بعض فرشتوں کو کوئی خاص کام ان کے ذمہ لگایا ہوا ہوتا ہے، مثلاً اسرائیل ملک الموت، اس کا کام یہ ہے کہ وہ روحوں کو نکالتا ہے،
پھر بعض فرشتے ان کا جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ وہی پہنچاتے ہیں انبیاء کو. پھر دوسرے ہر بارش کا انتظام کرنے کے لیے چند فرشتے ہوں گے, رزق کے انتظام میں چند فرشتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے جن کا کوئی ایسا کام نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا. تو بعض فرشتے تسبیح میں لگے ہوئے ہوں گے, بعض فرشتے تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے میں لگے ہوں گے, بعض فرشتے سجود میں سجدے میں, بعض فرشتے رکوع میں. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اچانک فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں اس آواز کو جو میں سن رہا ہوں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی آواز کان میں نہیں آئی. تو وہ انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ہم نے تو کچھ سنا نہیں. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز سنائی تھی, ایک غیب کی آواز. اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آسمان جو ہے آسمان کی طرف سے ایک آواز تھی, اور وہ آواز اس لیے تھی کہ آسمان بوجھل ہو گیا تھا, ہیوی ہو گیا تھا. ہیوی کیوں ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے اس قدر کثرت کے ساتھ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے, وہ اس لیے کہ وہ بوجھل ہے, اس لیے کہ فرشتے عبادت میں مشغول ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں دو قدم رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے, اس لیے کہ فرشتے اس قدر کثرت اور بھیڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. دو قدم اور ایک پیشانی رکھنے کی جگہ بھی خالی نہیں ہے. وہاں کسی کے قدم, کسی فرشتے کے قدم ہے عبادت میں مشغول, کوئی فرشتہ سجود میں مشغول. تو یہ فرشتوں کے دو کام ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ شیطان الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے. تو ہماری شریعت وہ یہ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ فرشتے وہ ایک مقدس مخلوق ہے, ان میں سے بعض بہت اعلیٰ درجے کے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام. لیکن قریش مکہ یہ غلط عقیدہ ان کا پیدا ہو گیا کہ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیا ہے. اور آگے آئے گا کہ وہ یہ بھی مانتے تھے اب بیٹی ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ باپ ہے, والد ہے, تو ان کی مائیں کون ہے؟ تو مائیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو بڑے بڑے جنات ہیں, جنات کے سردار ہیں, ان کی بیٹیاں, شہزادیاں, وہ ان فرشتوں کی ماں ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا رد فرما رہے, لیکن یہاں اس کا رد فرما رہے عجیب طریقے سے, دلیل کے ذریعے نہیں, دوسرے طریقے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, آپ ان کو پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لیے, آپ کے رب کے حصے میں بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے ان کے حصے میں بیٹے, اس کا کیا مطلب؟ قریش مکہ کا عام مزاج یہ تھا کہ وہ بیٹوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس سے ہماری طاقت بڑھتی ہے, ہمارے خاندان کا نام بلند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور وہ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ مشہور ہے کہ بعضوں کو اتنا آر ہوتا تھا اگر بیٹی گھر میں پیدا ہوئی کہ وہ سوچتے تھے کہ کہاں اس کو دفن کرنے جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی غلط بات تھی کہ بیٹی کا درجہ کم ہے بیٹے کے بنسبت. اسلام نے اس کی بھی تردید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو پالنے کے بہت سے فضائل بیان کیے, اور اسی لیے بیان کیے سمجھانے کے لیے کہ بیٹی کا درجہ کوئی کم نہیں ہے بیٹے سے. ایک حدیث مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں وہ اس کو پالتا ہے, اس کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے, اور بالآخر اس کی شادی کرا لیتا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں, اس کے بدلے میں اس کو جنت کا وعدہ ہے. تو یہ ان کا غلط یہ ان کی غلط رائے تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کے نزدیک بیٹی تو بالکل کم درجے کی ہے, اس قابل کہ اس کو زمین میں دفن کر دیے جائیں, اور بیٹے بہت بڑی بڑی سرمایہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کر دی ہے کہ یہ فرشتہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اول تو پہلی بات جو غلط ہے کہ فرشتہ وہ مادہ ہے, وہ فیمیل ہے, وہ کہاں سے لے آئے, اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں, تو خود تمہارے نزدیک بیٹی کم درجے کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بناتے, یہ تو بہت عجیب بات ہے, تو تمہارے عقل کے خلاف ہے. فاستفتیم علی ربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا ہم نے فرشتوں کو مادہ فیمیل پیدا کیا, اس حالت عورت بنایا اس حالت میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. یعنی دو باتیں غلط, پہلی بات تو یہ کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ باپ اور وہ بیٹیاں, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ بھی کہتے کہ وہ بیٹے ہیں پھر بھی غلط, اس لیے کہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے. وہم شاہدون, کیا وہ دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, وہ تو ہے ہی نہیں. الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ, سنو انہم من افکہم, یقیناً یہ ان کی من گھڑت, ان کی فیبریکیٹڈ باتوں, ان کی من گھڑت بات کی وجہ سے ہے, ان کی باتوں کو بنانے کی عادت میں سے ہے. لا یقولون, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. انہم لکاذبون, یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی عادت ہے کہ دلیل کے بغیر جھوٹی بات بناتے رہتے ہیں, ان کے عقیدے اس طرح بڑے ہوئے ہیں. اصطف البنات علی البنین, کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو اختیار کیا, بیٹوں کو پسند کیا, بیٹیوں کو پسند کیا بنسبت بیٹے کے. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون, کیا تم غور ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں. اب یہ چند آیتیں گزری ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ان کے عقیدے کی رد کی اور الزامی جواب دیا, پھر فرمایا کہ یہ تو بالکل عقل سے بہت دور کی بات ہے, یہ تو بالکل عقل سے بہت دور کی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو یہ عقیدہ ہے نہیں, جب ہمارے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ ان آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو ان آیتوں سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دین میں ہر چیز جو ہے عین عقل, انٹلیکٹ اور حکمت کے مطابق ہے. اسی لیے ان کا جو غلط عقیدہ ہے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی حکم عقل اور انٹلیکٹ اور حکمت کے موافق ہو لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے, یہ الگ بات ہے. اس لیے کہ جس ذات نے اس دین کو بنایا ہمارے لیے, اس کو ڈیزائن کیا ہے, اس ذات کی عقل اور حکمت تو ہمارے بنسبت بہت اعلیٰ ہے. تو دین کا ہر چیز عین حکمت اور عقل کے موافق ہے. ہاں ہم ہر چیز کے حکمت اور عقل تک پہنچ نہیں پاتے, لیکن انسان میں بھی تفاوت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں دین کے مختلف حکموں کے ایسے ایسے حکمتیں بیان کی کہ ہم پڑھتے تو ہم حیران رہ جاتے کہ ان کا ذہن کہاں تک گیا. بعض کہیں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ وضو میں جو چہرہ دھونا فرض ہے اور اس سے پہلے ہاتھوں کو دھونا, پھر کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ سب سنتیں ہیں. تو یہ جو ترتیب ہے کہ یہ سب ہے پھر فرض وہ آتا ہے پھر چہرے کا فرض وغیرہ وغیرہ, تو اس ترتیب میں کیا حکمت ہے. تو ہمیں تو ذہن میں ایک ترتیب میں کیا ہے اللہ عالم, لیکن کہیں میں نے پڑھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ دراصل جو ہے وضو کا فرض تو چہرہ ہے سب سے پہلا فرض, اور لیکن چہرے کو دھونا اس وقت صحیح ہوگا جب پانی ٹھیک ہو. ہر قسم کے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب نے پڑھا ہوگا جب ہم سوچے کہ کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, وہ پانی جو جس کا رنگ صحیح ہو, کوئی اور رنگ نہیں آ گیا, جس کا بو صحیح ہو کوئی اور بو اس میں نہیں آ گیا, جس کی رقت اور سیلان جس کا فلو صحیح ہو, ایسا نہیں کہ وہ بہت گہرا ہو گیا بہت تھک ہو گیا. رنگ صحیح ہو بو صحیح ہو اور اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ بھی وہی ہو جو پانی کا ہے, اس میں سے کوئی چیز بدل جائے تو پھر ہو سکتا ہے وہ پانی کے حکم سے نکل جائے. تو پانی ہے اصل لیکن رنگ بدل گیا وغیرہ وغیرہ, اب وضو کرنے جائے تو ہو سکتا ہے وضو صحیح نہیں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حکمت ہے کہ آپ ہاتھ سے پانی سے ہاتھ دھوئیں گے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ زیادہ گہرا اور تھک تو نہیں ہو گیا. نہیں نہیں ٹھیک ہے, پھر آپ منہ میں رکھیں گے تو فوراً پتہ جائے کہ ٹیسٹ تو ابھی تک صحیح ہے, ناک میں جانیں گے تو فوراً پتہ جائے کہ ابھی بو تو وہی ہے جو پانی کا ہے, جو عام پانی, اور اس وقت تک میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح پانی ہے. تو یہ حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, ہمارے دین کے ہر چیز حکمت کے مطابق ہے. اسی لیے جو دین پر جو چلنے کا طریقہ ہے اس سے آخرت میں تو کامیابی ملے گی ہی, لیکن دنیا کے نظام میں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. دینی جو نظام ہے, کبھی ہوتا ہے کہ ہم دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے کہ دینی نظام میں ایسا ہوتا ہے, ہم سوچیں یہ کیسے چلتا ہوگا, لیکن اگر وہ عملاً آ جاتا عملاً ہوتا اصل میں ہمارے سامنے کبھی دین کا پورا نظام, ملک کیسے دینی اعتبار سے چلایا جائے, کمیونٹی کیسے پورے دینی اعتبار سے آپس میں رہے, ہم نے کبھی پورا دیکھا نہیں ہے, تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس دین کا ہے, ہم دیکھتے اور پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کتنی حکمت ہے. تو دین کا ہر حصہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بات ہے جو دین کے خلاف بالکل بے حکمت ہے بے عقل ہے. افلا املکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ تو چلو عقل کے موافق نہیں لیکن تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہمارے عقل میں تو یہ بات نہیں آئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں, لیکن کوئی کسی اور دلیل ہے, کسی سچے آدمی نے ہمیں بتایا. بھائی دو ہی طریقے ہے کوئی بات کو قبول کرنے کے, ایک تو یہ کہ عقل سے سوچا کہ یہ بات صحیح ہے, دوسرا یہ کہ نہیں عقل ہمارے عقل میں تو یہ بات نہیں آئی لیکن کوئی سچے صحیح آدمی نے ہمیں بتایا, کوئی اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے؟ فاتو بھی کتابکم, اگر کوئی کتاب اسی شکل میں تو یہ کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے, اور دین کا ہر چیز دین کا ہر حکم ہے اس میں نقلی دلیل تو ہے ہی, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے, یہ نقلی دلیل ہے کہ سچے آدمی نے ہمیں بتایا, اور بہت سی چیزوں کے لیے عقلی دلائل بھی ہے. فاتو وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, اور وہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری پیدا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کے اس عقیدے کا جو دوسرا عجیب اور بے عقل پہلو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے کی مائیں جو ہے وہ جنات ہے, وہ جنات کی وہ محترم جو زیادہ عزت والے عورتیں ہیں وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کیسی عجیب بات ہے, تو اس کا معنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان زوجیت کا تعلق ہے, یہ بھی بالکل بےہودہ بات ہے بے عقل بات ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا, اور وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اور یقیناً ان جنات کو معلوم ہے کہ ان کو بھی قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خود جنات کو معلوم ہے, جنات یہ اقرار کرتے ہیں, جنات میں بھی بہت سے اس وقت تک بھی مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی بھی ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جنات یہ اقرار کرتے کہ قیامت کے دن ہمارا بھی پوچھ ہوگا اور ہمارا بھی سوال حساب کتاب ہوگا, اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہماری بھی سزا ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زوجیت کا تعلق اور ان کو سزا ہوگی؟ سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اس اللہ کی ذات اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے متعلق لیکن فرشتے کے بعض اوصاف اور اللہ کے نیک بندوں کے بعض اوصاف آگے بیان کریں گے, لیکن یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے. ان چند آیتوں سے ایک تو ہمیں معلوم ہوا کہ عقیدے کے باب میں بہت پاک صاف ہونا چاہیے. کبھی ہم وہ علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ عقیدے کو آسان شکل میں ہمارے بنا دیتے ہیں اور مکتب میں ہم سیکھ جاتے ہیں, لیکن پھر کبھی کبھار کوئی بات کان میں آتی, کوئی بات فیملی میں چلتی ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں, یعنی ایسے نہیں دیا. جو جس کسی بات میں کسی قسم کا شک ہو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عقیدے اور دین کا ہر حصے صحیح رہ بنانے کی اور صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.